بات معمولی ہے زبان, وہ سنتا ہے دیکھتا ہے کیسے, جیسے انسان سنتے اور دیکھتے, وہ بولتا ہے کیسے جیسے انسان بولتے. مکمل طور پہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ تشبیہ کے قائم. اور تیسرا نظریہ معتزلہ کا, وہ اللہ کی صفات کو مانتے کہ اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ متکلم ہے, اللہ قدیر ہے, مانتے تھے, لیکن ان صفات کا جو معنی ہے اس کو نہیں مانتے تھے. اسم کو مانتے تھے, مسمی کو نہیں مانتے. وہ کہتے سمیع تو ہے لیکن بلا سمع, سمیع ہے سنتا نہیں, بصیر ہے لیکن بلا بصر دیکھتا نہیں. اسم کو مانتے تھے کیونکہ وہ اسم قرآن میں آ گیا, ماننا پڑے گا, لیکن اس اسم کے معنی کو نہیں مانتے, اس کے مسمی کو نہیں مانتے. یہ معتزلہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام فرقوں کی تفنید کی اس کتاب التوحید. ایک فرقہ بعد میں پیدا ہوا جو آج پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اشاعرہ کا, ماتریدیہ. انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات کو بغیر تعویل کے مانا, بس باقی تمام صفات میں یہ تعویل کے قائم کہ اپنی مرضی کا معنی بیان کرو. اللہ کا حی ہونا, اللہ کا قیوم ہونا, اللہ کا سمیع ہونا, اللہ کا بصیر ہونا, اللہ کا قدیر ہونا وغیرہ, یہ آٹھ صفات, ان کو بغیر تعویل کے مانا. باقی تمام صفات میں تعویلیں کی. اللہ کی صفت ید ہے, ہاتھ کا ذکر ہے تو کہا کہ ید بمانا قدرت, صفت عین ہے تو عین بمانا احاطہ, اپنی مرضی کی تعبیر ہے, استوا بمانا استولا, اپنی مرضی کی تعبیلیں کی. یہ اشاعرہ جو آج پاکستان میں جو مذہب حنفی, یہ عقیدت اشعری ہے سارے کے ساتھ, یعنی فقہ حنفی ہے, عقیدہ اشعری ہے, اور سلسلے میں سہروردی, نقشبندی یا قادری جو بھی دین کو تقسیم دیا ہو, دین کو تقسیم کیا. حالانکہ دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم صرف اور صرف محمدی. ہر چیز عقیدہ ہو, منہج ہو, عمل ہو, ہم صرف محمدی ہیں, یہ اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ان کو بچایا جن چیزوں میں ان سب کو مبتلا کیا گیا. انہوں نے دین کو شطرنج کا کھیل بنایا, بانٹا کو تقسیم کی اپنی مرضی سے. حالانکہ دین تو حقیقت واحدہ کا, ہم سب کے سب پیروکار ہیں کس کے, محمد رسول اللہ. تو کتاب التوحید یہ در حقیقت توحید کی اسی قسم پر بحث کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی صفات. اس کتاب کو جو آپ نے پڑھا ہوگا, آپ نے غور کیا ہوگا, امام بخاری نے اس کتاب میں جو باب قائم کیے ہیں, جو تراجم قائم کیے ہیں, وہ بقیہ کتاب کے مزاج سے ہٹ کر ہر باب قرآن پاک کی کسی آیت پر قائم کیے, ہر ترجمہ قرآن کی آیت سے لیے. کیونکہ مقصود کیا تھا؟ مقصود تھا اہل الرائے, اہل الرائے اہل بدعت کی تخلیق, اور اہل بدعت اہل الرائے عقیدے میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے تھے. ان کے نزدیک حجت دو چیزیں عقیدے میں, یا قرآن پاک یا متواتر حدیث. اس عقیدے کو ہم نہیں مانتے. ہمارا یہ عقیدہ کہ خبر واحد اگر صحت کے ساتھ ثابت ہے تو دین کے ہر مسئلے میں حجت ہے. امام بخاری نے ان کی تردید کی انہی کے مستوی پر آ کر کہ تم خبر واحد کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ مسئلہ اعتقادی ہے, ہم سارے مسائل قرآن پاک کی آیات سے ثابت کریں گے. چنانچہ مکمل جو تراجم قائم کی ہے کتاب التوحید نے, یہ سارے کے سارے قرآن کی آیتوں سے, اور ان تراجم میں ان گمراہ فرقوں کی تفریق کی, تردید کی. جیسے باب قائم کیا, باب قول اللہ تعالی وکان اللہ سمیع بصیر. یہ صرف ایک مثال دے کر کہ امام بخاری کا اس صفات میں منہج کیا تھا, تردید میں منہج کیا تھا. باب قائم کیا, باب قول اللہ تعالی وکان اللہ سمیع بصیر. اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے, بلکہ ان کا قول, انہوں نے کہا الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات فانزل اللہ تعالی قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلوك فی زوجها. یہ ترجمہ کیوں قائم کیا, یہ پورا ترجمہ کیوں قائم کیا؟ امام بخاری کا مقصد یہ تھا یہاں پر کہ یہ ثابت کرے کہ اللہ سمیع ہے, سننے والا, ہر بات کو سنتا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, ہر گفتگو کو سنتا ہے. حتیٰ کہ سیاہ رنگ کی چٹان کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو, چل رہی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے. اللہ سمیع. یہ مقصد ہے امام بخاری, یہ مقصد امام بخاری نے کہاں سے حاصل کیا, کہاں سے حل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے, وکان اللہ سمیع بصیر, کہ اللہ سمیع و بصیر, اللہ سننے والا, اس کا سمیع ہونا ثابت ہو قرآن سے. اچھا, اب یہ تردید ہوگی کس کی؟ معطلہ کی. معطلہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے, جہمیہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے, تو اس ترجمے سے جہمیہ کی تردید کرتے. اب آگے معتزلہ, وہ کہتے ہیں صفات کو تو مانتے لیکن بغیر معنی کے, بغیر مسمہ کے. ہم سمیع مانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ سنتا نہیں. جو آگے جو امام بخاری نے اپنا ترجمہ مکمل کیا, اس میں تردید ہے معتزلہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت اتاری قد سمع اللہ قول الذین, کہ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا. یہ خولہ نامی عورت جس کے شوہر نے اسے زہار کر دیا, اسے زہار کر دیا, وہ صبح صبح اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئی. عائشہ فرماتی ہے کہ چھوٹا سا کمرہ, وہ آ کر بیٹھی ہے اللہ کے پیغمبر سے باتیں کر رہی, اور میں ساتھ ہی بیٹھی ہوں اور میں اس کی باتوں کو نہیں سن پا رہا, قریب بیٹھی نہیں سن پا رہی. حتیٰ کہ جو آخری بات میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر نے یہ کہہ دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ پھر میرا معاملہ اللہ کے سپرد, یہ بات میں نے سنی, یہ بات میں نے سنی, باقی اس سے پہلے کیا بات ہوئی, کیا معاملہ, میں نہیں سن سکوں. اس عورت نے کہا کہ پھر میرا معاملہ اللہ کے سپرد. فرماتی ہے کہ وہیں بیٹھے تھے, مجلس وہیں قائم تھی, جبریل امین آگے وہی لے کر اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے سنایا کہ قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا, کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے. چھوٹے سے کمرے میں عائشہ صدیقہ ساتھ بیٹھی ہیں اور بات نہیں سن سکتی, اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لی ہے. تحاور جو سرگوشیاں ہو رہی تھی, جو آہستہ آہستہ کان میں کسر پسر ہو رہی تھی, اللہ نے سن لی, پھر اس کا حل بتایا. امام بخاری نے فرمایا کہ اللہ سمیع ہے, اور یہاں سامع سیدھے فعل ماضی, اللہ نے سن لیا, معنی سمیع سے رد کیا معطلہ اور جہمیہ کا, اور سامعہ سے رد کیا معتزلہ کو. یعنی معتزلہ اللہ کی صفت کو نہیں مانتے, اور یہ جہمیہ اللہ کی صفت کو نہیں مانتے, اور معتزلہ صفت کو مانتے ہیں لیکن صفت کے معنی کو نہیں مانتے. امام بخاری نے دونوں چیزیں اللہ کی کلام سے, اللہ کے فرمان سے ثابت کی, قرآن پاک سے پیش کی, جہمیہ کا رد کیا اور معتزلہ کا رد کیا قرآن پاک کے. اسی طرح جب آپ یہ پوری امام بخاری کی تراجم پڑھیں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صفات کے تعلق سے جو منہج تھا اور جو مسلک تھا محدثین کا, سلف صالحین کا, صحابہ اکرام کا, اس کو قرآن سے اور صحیح ادلہ سے الحمدللہ آشکارا اور ثابت کیا. بس میں اس مختصر سی مجلس میں جو عقیدے میں جو صفات کا موضوع ہے اس کی دعوت دوں گا, اس پر غور کریں. آج اس پر غور نہیں کیا جائے, توحید بیان ہوتی ہے لیکن توحید صفات کے تعلق سے ہمارا علم صفر کی حد تک. بس یہ دعوت خود بھی سمجھے اور آگے چل کے اس دعوت کو پیش کریں کہ اللہ کی جو توحید صفات ہے اسے صحیح معنی میں سمجھے اور اس کا حق ادا کرے, کیونکہ توحید صفات توحید کی بقیہ دو اقسام کے لیے ایک یعنی تلازم کی نسبت ہے ان تمام. یعنی توحید صفات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر توحید ربوبیت, توحید الوہیت, ان تمام کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں, جو ان کو پڑھے گا, سمجھے گا, ان پر غور کرے گا, وہ جنتی. ایک شخص اللہ کے نبی کی طرف سے امیر بنا کر بھیجا گیا ایک جہادی مہم میں, جب واپس لوٹے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اپنے امیر کی رپورٹ پیش کرو کیسا تھا. صحابہ نے کہا بڑا اچھا تھا, لیکن ایک کام اس نے ایسا کیا کہ جو ہمارے لیے نیا تھا. فرمایا وہ کیا کام؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے جب بھی جماعت کرائی سورہ اخلاص ضرور پڑھی, قل ھو اللہ یہ ضرور پڑھی. میں اس سے پوچھا کیوں پڑھتا تھا, ایسا کیوں کرتا تھا, پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انی احبھا, مجھے اس سورہ سے محبت ہے, اور ساتھ ہی کہا انھا صفۃ الرحمن, اس لیے کہ یہ سورت شروع سے لے کر آخر تک رحمان کی صفات پر مشتمل ہے. رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہناک حب کا ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. یہ رحمان کی صفات سے تعلق جوڑنے کا فائدہ، یہ کتنا عظیم الشان موضوع. تو اللہ کی صفات کے بارے میں جو قواعد ہیں ان قواعد کی ہم کو معرفت ہونی چاہیے. اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات جو اللہ نے بیان کر دی اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی، وہ ساری کی ساری برحق ہیں. ان کو ہم اللہ کے لیے ثابت کر دیں، ان کو ہم اللہ کے لیے ثابت کر دیں اور کسی صفت کا انکار نہیں کرتے، اور تمام صفات کو اسی معنی کے ساتھ مانتے ہیں جو معنی ہماری زبان میں ایک ظاہری بنتا ہے. بسمی کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اسی معنی کے ساتھ مانتے ہیں. اللہ کی صفت ید، ید کا معنی ہاتھ، ہم اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں. اللہ کی صفت عین، عین کا معنی آنکھ، ہم اللہ کی آنکھ کو مانتے ہیں. یہ مان، ایمان لانا. لیکن ایمان ایسا لائے کہ اس میں تشبیہ نہ ہو، کہ کیا اللہ کا سننا ہمارے سننے جیسا ہے؟ نہیں. اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا ہے؟ نہیں. اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے؟ نہیں. اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ جیسی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لیس کمثلہ ہی شے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. پھر کیسی ہے؟ اس کا سننا کیسا، اس کا دیکھنا کیسا، اس کا ہاتھ کیسا، اس کی آنکھ کیسی، ہمیں معلوم نہیں. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا سننا دیکھنا یہ سب کا سب کمال ہے، کمال. اس کی ہر صفت صفت کمال. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اس کے بارے میں عقیدہ کوئی ہو، امام مالک نے فرما دیا. ایک روز ام سلمہ کا بھی آتا، امام مالک نے فرمایا جب ایک شخص نے کہا کہ اللہ کا استواء عرش کیسا ہے، اللہ عرش پر کیسے مستوی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور استواء کا معنی بھی معلوم ہے، جو لغت میں ظاہری معنی وہ بھی معلوم ہے. بل ایمان بھی ہی واجب، ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ نے بیان کیا اور اللہ کے رسول نے بیان کیا. بل کیف مجہول، کیفیت مجہول، کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ نے بیان ہی نہیں کی. اللہ نے صفات کی خبر دی ہے لیکن صفات کی کیفیت بیان نہیں کی، کیفیت بیان نہیں کی، وہ مجہول ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ بس سوال عنہ بدعت، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. یعنی یہ سوال ہی بدعت ہے. یہ ہوتا ہے سوال کرنا اور مفتی اس کا جواب دے، وہ جواب یا سنت ہو یا بدعت ہو. ایک ہے سرے سے سوال کرنا ہی بدعت ہے، جواب تو بعد کی بات ہے، سرے سے سوال کرنا ہی بدعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کی کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت بیان کرو، تو آپ کہیں کہ تم بدعت ہی، تمہارا یہ سوال بدعت ہے. کوئی شخص پوچھے کہ اللہ کے دیکھنے کی کیفیت بیان کرو، آپ کہیں یہ سوال بدعت ہے. اللہ کے استواء کی کیفیت بیان کرو، کہہ دو کہ یہ بدعت ہے. اور امام مالک نے اس شخص کو مجلس سے اٹھا دیا اور فرمایا کہ مار رہی تو اسوا من کا تب، تو میں نے تجھ سے بڑا بدترین انسان آج تک نہیں دیکھا، تجھ سے بڑا بدترین انسان. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق قائم ہونے کا. تو اللہ کی صفات کو ایمان لو بغیر کسی تعطیل، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر کیفیت کے اور بغیر تعویل، بغیر تعویل. یہ صفات پر ایمان لانے کے اصول. اور پھر ایمان ایسا لاؤ، عقیدہ ایسا بناؤ کہ آپ کا یہ عقیدہ مستقل ہو جائے کہ یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہے. ان صفات میں سے کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں. یہ توحید، کوئی اللہ کا شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شراکت دار نہیں. اس طرح ہی ماننا، اس طرح ان صفات کو ماننا. تو یہ اصول بیان کیے محدثین نے، علماء نے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ارباب میں ادلہ کے ساتھ، کہ اللہ کی صفات پر ایمان لانے کا کہ یہ اصول ہے کہ بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تعویل کے اللہ کی صفات کو مانو، اور یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں وحدہ لا شریک لہ. اگر کہیں کوئی ایسی صفت آ جائے جو بندوں کے لیے نہیں استعمال ہوئی، تو وہ صرف لفظی اشتراک ہے، وہ مانوی اشتراک نہیں، صرف لفظی اشتراک. بس اللہ حی ہے، زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں. تو اللہ پر زندہ ہونے کا اور بندوں پر زندہ ہونے کا صرف ایک لفظی اشتراک ہے. اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں. یہ زندہ ہونا ایک لفظی اشتراک ہے، باقی بندے کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا بندے کے لائق ہو، اور اللہ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا اللہ کے لائق ہو. بندہ ایسا زندہ ہے کہ پہلے معدوم تھا، پھر وجود میں آیا، پھر اس کے مراحل، کبھی کمزور، کبھی طاقتور، کبھی کمزور، بیمار، کبھی سو رہا، کبھی جاگ رہا، پھر ایک وقت آئے گا کہ بندہ مر جائے گا. اور بندے کو زندگی ملی، یہ زندگی اس کی ذاتی نہیں، عطائی ہے. یہ بندے کا زندہ ہونا. اللہ کا زندہ ہونا کیسا ہے؟ اللہ کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ وہ کبھی معدوم نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. والاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء. وہ اول ہے جس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوئی. اور اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں یہ کوئی تغیر نہیں کہ کبھی کمزوری ہو، کبھی سونا ہو. وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کو اونگ تک نہیں آتی. تو یہ فرق ہے نا. یعنی زندہ کا لفظ ہے ہی کا لفظ صرف لفظی اشتراک، باقی بندے کا زندہ ہونا ایسا جیسا بندے کے لائق ہے، اور اللہ کا زندہ ہونا جیسا اللہ کے لائق ہے. بڑا فرق ہے. تو ان تمام قواعد کو سامنے رکھے اور اللہ کی صفات کو اس طرح مانے اور قبول کرے. اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، تعدی اور لزوم کے اعتبار سے، یعنی بعض اور متعدی اور بعض لازم. متعدی صفات کو ان کی تاثیر کے ساتھ مانے تاکہ معتزلہ کی تردید ہو جائے. لازم وہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہو، مفعول نہ ہو. متعدی وہ ہے جس میں فعل ہو اور فاعل ہو، اور فاعل کا اثر مفعول پر ہو. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات لازم، جیسے حی وہ زندہ ہے، اس کو بطور لزوم کا مانو، اور جیسے خالق ہے اس کو بطور متعدی کا مانو. اس کو اس طرح ہی مان لو، اس میں تین چیزیں آ گئی. ایک یہ مانو کہ وہ خالق ہو، دوسرا جو خالق میں صفت ہے خلق کی اس کو مانو، اور تیسرا یہ کہ اس کی مخلوق ہے، متعدی، اس کا اثر ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، صفت خالق جو اللہ کی ہے، اس صفت پر ایمان لاتے ہیں. تو ان تمام صفات کو ان تمام مراحل کے ساتھ ماننا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان کامل ہے. ان قواعد اور اصول کو محدثین نے پیش کیا. اور جو آخری باب ہے، اس میں ایک مسئلہ تھا میزان کا. معتزلہ اللہ کے میزان کو نہیں مانتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہو، اس میں نیکیاں تلیں. یہ کیسے ممکن؟ نیکی تو اعراض ہے، جسم نہیں رکھتے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکات ہے، یہ سارے اعراض ہیں. اعراض وہ چیزیں ہیں جن کے اجسام نہیں ہوتے. تو جس چیز کا جسم نہیں ہے اس کا وزن کیسے ممکن ہے؟ چینی تل سکتی ہے، لیکن چینی کی مٹھاس کیسے تلے؟ نمک تل سکتا ہے، لیکن نمک کی جو نمکینی ہے وہ کیسے تلے؟ زہر تل سکتا ہے، لیکن زہر کی کڑواہٹ کیسے تلے؟ اس لیے کہ زہر کا جسم ہے وہ تل سکتا ہے، کڑواہٹ کا جسم وہ کیسے تلے گا؟ تو بدن ہوتا ہے اعیان کا، اجسام کا، اور اعمال جو ہیں وہ اعراض ہیں، جسم کے بغیر ہیں، ان کا کیسے وزن ہو؟ لہذا وہ میزان کے ممکن، میزان کے ممکن. امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تفویض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا، بنادا قسط قیام، کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، عدل کے ترازو قائم ہوں گے، اور بندوں کے اعمال تلیں گے، بندوں کے اعمال تلیں گے، وزن ہوگا. معتزلہ اس کو نہیں مانتے تھے، امام بخاری ان کی تردید کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور تولنے والا کون ہے؟ اللہ. کہ اللہ قادر نہیں؟ تم اپنی قدرت کو یا اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اعراض کو نہیں توڑ سکتے تو اس کا معنی کیا یہ ہے کہ اللہ کی نہیں توڑ سکتے؟ اور آج کی سائنس نے تو اس نظریے کو باطل کر دی. سائنس نے ثابت کر دیا کہ اعراض بھی توڑ سکتے. اب گاڑی کی سپیڈ، گاڑی کی رفتار ایک عرض ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، لیکن گاڑی میں ایک میٹر لگا ہوا ہے، اس رفتار کو توڑ رہا ہے. یہ گاڑی اس وقت 100 کی رفتار سے جا رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر ہے. بخار ایک عرض ہے، بخار کا جسم نہیں ہوتا، ایک عرض ہے، اور وہ تھرمامیٹر سے آپ کا بخار تول لیتا ہے. کتنا بخار ہے؟ 102 ہے، 104 ہے، 106 ہے، اس سے آپ کے بخار کو تول لیتا ہے. پیپسی کی بوتل آپ پیتے ہیں، اس میں ایک لسٹ لگی ہوتی ہے، اس میں مٹھاس اتنی ہے، اس میں نمک اتنا ہے، حالانکہ سارے اعراض ان تمام چیزوں کو تول کر انہیں وزن کر کے اس میں سمو دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. جب اللہ کی توفیق سے انسان اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہ تمام اعراض کو توڑ رہے، تو اللہ کتنا قادر ہوگا؟ اس کی قدرت کی تو انتہا ہی نہیں, کوئی مثال ہی نہیں سکے مثل ہی سے. اس کے لیے ہر مثال آئینہ ہے اور وہ قادر ہر چیز پہ قادر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری کتاب میں آخری باب میں مصلی کی تردید کی اور فرمایا کہ قدر اعمال حق ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کے مسائل میں الجھے اور اصل درس ہمارے ہاتھ سے مس ہو جائے, ہم صرف یہی بحث کرتے رہے کہ وزن تلیں گے نہیں تلیں گے, اعمال ہوگا وزن, اعمال کا وزن ہوگا نہیں ہوگا, اعراض اجسام اعیان, اس میں وقت برباد کر دیں. اصل چیز یہ کہ جب اعمال تلیں گے اس وقت کی تیاری کو, وہ بڑا کٹھن مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو دیکھ کر رو رہی, پوچھا کیوں رو رہی, کہا کہ جہنم کی یاد آ گئی اس لیے رو پڑی. پھر پوچھا کہ کیا آپ مجھے قیامت کے دن یاد رکھیں گے یا بھول جائیں, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تین مقام ایسے ہیں ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ان میں ایک مقام یہ بھی جب اعمال تلیں گے, اعمال کے بدل ہوگا, ترازو قائم ہوگا, ایک طرف نیکی ہے ایک طرف گناہ. ابن مسعود کی حدیث ہے کہ وزن اعمال اتنا دقیق ہوگا, اتنا دقیق جو ہماری عبرت کا مقام رکھتا ہے, اتنا دقیق ہے کہ اللہ اعمال کو تولے گا. من وجحت سیئاتہ علی حسناتہ مثقال حبۃ خردل دخل النار, ایسا وزن جو وزن ہوگا ایک طرف نیکی ایک طرف گناہ, جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے, گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے, دخل النار, وہ صرف جہنم میں داخل ہو. غور کر کتنا مشکل مقام, ہم عمل کر رہے ہیں نیک اعمال بھی ہو رہے ہیں گناہ بھی ہو رہے ہیں, جب وزن کا وقت آئے گا اگر ہمارے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے, فرمایا کہ وہ جہنمی. اسی طرح اگر نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر, وہ جنت. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے, ہمیں داخل فرمائے. تو اس کا معنی پھر یہ کہ ہم نیک اعمال کی رغبت اپنے اندر پیدا کریں, برے اعمال سے بچیں. پھر یہ جو میزان ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ صرف اس عمل کو تولے گا جو عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے. اللہ اور یہ سب سے کڑا امتحان ہے ہمارے, اور سب سے بڑی دعوت غور و فکر کہ میزان تولے گا اخلاص کے ساتھ, جس وزن میں اخلاص ہوگا میزان اس کو دیکھ لے گا اس کو تولے گا, اور جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا وہ میزان اس عمل کو تولے گا. اگر نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ تو میزان میں وہ آئے گا اور اس کا وزن ہوگا, اور اگر نماز پڑھی بغیر اخلاص کے تو وہ عمل وزن کے قابل نہیں ہوگا. وزن بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقامات سے درس حاصل کرنے کی توفیق, کہ اصل جو میزان اللہ نے قائم کیا اس کی خبر دی تاکہ اس کی ہم تیاری کریں, اس کی ہم تیاری کریں, نہ کہ اس قسم کے مباحث میں وقت کو برباد کریں جن کا کوئی فائدہ. اور حقیقت یہ کہ اللہ نے میزان کا انکار کر کے, میزان کا انکار کر کے ایک بڑی گمراہی خرید لی, شرعی اور قطعی نصوص کا انکار کیا. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خرافات سے بدعات سے بچنے کی توفیق دے, اور ہمارے عقیدہ ہمارا عقیدہ منہج محدثین کے مطابق عین کتاب و سنت کے مطابق دے. ہم سلف صالحین کے عقیدے کے پیروکار ہوں, صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جنہوں نے اس عقیدے کو سمجھا, صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد تابع عبداللہ مبارک رحمہ اللہ, ابن النخعی رحمہ اللہ, اور سید بن مسیب, محمد بن سیرین, قتادہ بن دعامہ, عطا, اس کے بعد دیگر جو محدثین کی جماعت, امام بخاری, ابن خزیمہ اور امام مسلم, امام ترمذی, دارقطنی, یہ جو سرخیل امت کے محدثین جنہوں نے اس صحیح عقیدے کو پیش کیا, اللہ تعالی ہمیں اس منہج کا پیروکار بنا اور ان تمام عبر سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق دے جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے دے اور نیک اعمال پر ہم کو قائم رکھے. اللہ تعالی سے توفیق کی دعا ہے, اور اپنے یہ ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں اس وقت, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے, پھر صحیح بخاری پوری پڑی ختم کی اور انشاءاللہ کل میدان عمل میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم و دائم رکھے تاکہ مستقل یہ سلسلہ قائم رہے جاری رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.